بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد جزء عمك تفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ورحم بونجيت سورة الشرح كي تفسير مي اور شیخ صاحب کے اس قول تک پہنچے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. شیخ صاحب فرماتے قد يقول قائل کوئی شخص کہے گا ان بین الجملتین تنافر, ان دو جملوں میں تنافر نظر آتا ہے. الجملة الاولى فعل مضارع, پہلے جملے میں فعل مضارع نشرح, والثانية فعل ماضی وضعنا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, دو جملے ہیں دو آیتیں ہیں. لم نشرح میں نشرح جو فعل مضارع ہے, ووضعنا میں وضع فعل ماضی ہے, دونوں میں تنافر نظر آتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن بناء على التقریر الذي قلت, جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں, وهو ان لم نشرح بمعنى قد شرحنا, کہ لم نشرح سے مراد شرحنا ہے, يكون عطف وهي عطفه ووضعنا عطف على نظيره ومثيله. تو اصل یہ شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, سباق يعني يو ہونا چاہیے. اللہ تعالی سباق کو خصوصی طریقے سے خصوصی انداز سے بیان فرمایا ہے. الم نشرح سے فعل مضارع سے, اور پھر صيغه الجزم سے, اور جزم بھی سوالیہ سے. الم حمزہ جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے, لم جازمہ ہے, علم جو ہے یہ حرف جزم ہے. نشرح فعل مضارع مجزوم ہے کہ جزمن آپ کسی نے کو کشادہ کیا ہے. اور جو اگلے جملے جو اگلی آیت ہیں ان میں آپ دیکھیں وضعنا ورفعنا جو ہے یہ سب افعال ماضیہ ہیں, تو یہ کوئی تنافر نہیں ہے, یہ انداز بیان کی خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ووضعنا عنك وزرك وضعناه اي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك. وضعنا عنك وزرك کہ وضعنا سے مراد ہم نے گرا دیے, معاف کر دیا, تجاوز کر دیا, اور جو بھی یعنی گناہ ہیں ان سے درگزر کر دیا اور معاف کر دیا. وزرك اي اثمك, وزرك سے مراد اثمك کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گناہ ہے. الذي انقض ظهرك يعني اقضه والمه, وہ گناہ یا وہ بوجھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑا ہوا تھا اور شدید درد کا باعث بنے ہوئے تھے. لان الظهر هو محل الحمل, کیونکہ پیٹھ جو ہے کمر جو ہے وہی بوجھ اٹھانے کی جگہ ہے. فاذا كان هناك حمل يتعب الظهر فيتعب غيره من باب اولى, اگر کوئی بوجھ ایسا موجود ہو جو کمر کو تھکا دے تو کمر کے علاوہ جو جسم کے باقی حصے ہیں ان کو تھکانا اور ان میں درد کا باعث بننا جو ہے وہ من باب اولا ہے, ان میں زیادہ اثر ہوتا ہے. لأن اقوى عضو في اعضائك للحمل هو الظهر, کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط جگہ بھار اٹھانے کے لیے جو ہے وہ پیٹھ ہی ہے, کمر ہی ہے. وانظر للفرق بين ان تحمل كيسا على ظهرك او تحمله بين يديك, یہ فرق خود بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بوری وغیرہ کوئی بھار اٹھاتے ہیں, کمر پہ اٹھا کر بھی دیکھ لیں, اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بھی دیکھ لیں, یہ فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہ کمر پہ اٹھانا زیادہ آسان ہوتا ہے, بوجھ کا اٹھانا کمر پہ زیادہ آسان ہوتا ہے ہاتھوں کی نسبت. بينهم فرق, ان میں بہت فرق آپ کو نظر آئے گا. فالمعنى ان الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم وزره وخطيئته حتى بقى مغفورا له, معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گناہ تھے جو غلطیاں تھیں معاف کر دی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی, ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر الى آخر الآية سورة الفتح آیت نمبر 1 اور 2. اور اس آیت میں بھی آپ دیکھیں شاہد کیا ہے ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, یہ فتح مبین جو ہے صورت فتح کی ابتدائی آیات صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فتح مبین جو ہے اس کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جو اگلے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مغفرت کر دی ہے. وقیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, وہو یقوم اللیل ویطیل القیام حتی تتورم قدماہ او تتفطر, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل تہجد کی نماز پڑھتے تھے, لمبا لمبا قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو سوج جاتے تھے. اتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, آپ اتنی محنت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. فقال افلا اكون عبدا شكورا, تو کیا میں عبد شکور نہ ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پھر. اور اس شکر کے لیے جو ہے وہ لمبا لمبا قیام کرتے تھے اور صلاۃ تہجد کا خاص اہتمام کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا مغفرۃ الذنوب متقدمۃ متأخرۃ ثابتۃ بالقرآن والسنۃ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی اور مغفرت جو ہے یہ ثابت ہے قرآن اور سنت سے, قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں. وهذا من خصائص الرسول علیہ الصلاۃ والسلام, اور یہ خصائص میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا احد من الناس یغفر له ما تقدم وما تأخر الا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سے کسی کے بھی اگلے پچھلے گناہ نہیں معاف کیے جاتے مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اما غیره فيحتاج الى توبه من الذنوب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی موجود ہیں لوگ جو ہیں ان کو گناہوں سے توبہ کرنا لازمی ہے. وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبه ما دون الشرك, اور اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جو ہے کسی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام نجزم بانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, ہم جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں. ولہذا قال, اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, اس آیت میں پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فان قال قائل, ایک اہم بات سنی ذرا مزید وضاحت, اگر کوئی شخص یہ کہے هذه الآية وما سقناه شاهدا لها, یہ آیت ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, اور دوسری آیات جس کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ فتح کی آیات جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کے ساتھ شاہد ہے, يدل على ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد يذنب, جس میں دلالت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو سکتے ہیں. فہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذنب, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو سکتے ہیں, یہ سوال ہے. کیا انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے ہیں؟ فالجواب نعم, جواب یہ ہے کہ ہاں گناہ کا امکان ہے. لیکن تفصیل سنیں ذرا, بہت اہم بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يمكن ان نرد النصوص لمجرد ان نستبعد وقوع الذنب منه صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ناممکن ہے کہ ہم ان واضح نصوص جس کا ذکر کیا گیا ہے, یہ آیت سورۃ الشرح کی اور سورۃ الفتح کی جو ابتدائی آیات ہیں, صرف یعنی ان سب نصوص کا ہم رد کر دیں صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کا امکان ہی ممکن نہیں ہے, گناہوں کا یعنی وارد ہونا بھی ممکن نہیں ہے. ونحن لا نقول الشأن الا يذنب الانسان, ہم یہ نہیں کہتے کہ کمال اس میں کہ کسی انسان سے گناہ نہ ہو, بل الشأن ان یغفر للانسان, بلکہ کمال اس میں کہ شخص کی مغفرت ہو جائے. هذا هو المهم ان یغفر له, اہم بات یہ ہے کہ شخص کے گناہ جو وہ معاف کر دیے جائیں. اما ان لا يقع منه الذنب فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یہ کہنا کہ گناہ کا امکان ہی نہیں ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں, سب سے بہترین خطا کار جو ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں. ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ نے صحیح فرمان صحیح حدیث ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بد من خطیئۃ, گناہ کو ہونا تو لازمی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن هناك اشیاء لا يمكن ان تقع من الانبیاء, لیکن بعض ایسی گناہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی انبیاء سے ہو نہیں سکتی, معصوم ہیں ان چیزوں سے, ناممکن ہے، یہ جو گناہ ہیں یہ ناممکن ہے، لیکن کیا ہر گناہ ناممکن ہے؟ صغیرہ جو ہے اور باقی جو خطیہ جو کچھ بھی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور ان میں سے خصوصی طور پر جو ہے ایسا فرماتے ہیں مثل الکذب والخیانہ، جھوٹ اور خیانت یہ ناممکن ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور کبھی خیانت نہیں کر سکتا، معصوم اللہ نے خاص معصوم رکھے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا فرماتے ہیں فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا، جھوٹ اور خیانت جو ہے یہ اس کا امکان ہی نہیں ہے اطلاقا، کیوں؟ لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالتهم وهذا شيء مستحيل، اگر ان چیزوں کا ہونا فرض طور پہ اگر اس کا واقع ہونا مان لیا جائے یا اس کا امکان ہوتا کبھی تو یہ رسالت پر طعن ہے اور یہ مستحیل ہے، ناممکن ہے، تو جھوٹ اور خیانت. تیسری چیز وسفاسف الاخلاق، اور برے اخلاق جو ہیں من الزنا وشبهه هذا ايضا ممتنع، زناکاری، بدکاری، بد اخلاقی یہ بھی انبیاء سے ناممکن ہے، لانه ينافي اصل الرساله، کیونکہ اصل رسالت کی منافی ہے یہ. فالرساله انما وجدت لتتميم مكارم الاخلاق، کیونکہ رسالت اس لیے ہے تاکہ جو اخلاق ان کو تمام کر دیا جائے، كما قال صلى الله عليه وسلم، جیسے کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کروں. اور یہ روایت امام بخاری نے ادب مفرد میں روایت کیا، صحیح حدیث ہے. فالحاصل، شیخ صاحب فرماتے ہیں، حاصل یہ ان اللہ سبحانہ وتعالی وضع عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزرہ، حاصل یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ جو ہے، گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ ختم کر دیا اور گناہوں کی مغفرت کر دی ہے. وبین ان هذا الوزر قد انقض ظهره اي قضى وتعبه، یہ بھی بیان فرمایا کہ گناہ کو جو بوجھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو یعنی توڑا ہوا تھا اور بہت پریشان کیا ہوا تھا. واذا كان هذا وزر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ بوجھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، فکیف بأوزار غیره، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ اوزار گناہ تقض ظهورنا، ہمارے جو گناہ ہیں ہمارے کمر کو توڑ رکھا ہوا ہے، وتنقضها وتتعبها، اور ہمارے کمر کو توڑ بھی رکھا ہے اور ہمیں پریشان بھی کیا ہوا ہے. ولیکن کأننا لم نحمل شيئا، لیکن ہمارے یہ حالات ہے جیسے کہ کوئی بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا نہیں ہے. وذلك لضعف ایماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا، وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے علم کی کمزوری، بصیرت کی کمزوری اور غفلت کی کثرت. نسأل الله ان يعاملنا بالعفو، ہم اللہ تعالیٰ سے عفو کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، مغفرت کر دے. ایک اس چیز کی مزید وضاحت کہ کیا انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں؟ انبیاء معصوم ہیں، ہم ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں. کس چیز سے معصوم ہیں؟ ہر گناہ سے معصوم ہیں. ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عصا و غوا، معصیت ہوئی ہے. یونس علیہ السلام قصے میں دیکھتے ہیں غلطی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلے پچھلے گناہ جو ہیں، ذنب کا لفظ ہے، لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، معاف کر دیے گئے ہیں. کیا گناہ ہوتے ہیں نبی سے؟ نبی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا. کیا خطا کا امکان ہے؟ خطا کا امکان ہے. کبیرہ گناہ نہیں کرتا نبی، کبھی کبیرہ گناہ سے معصوم ہے. اور علماء کی بہت لمبی بحث ہے، علماء کی کئی اقوال ہیں، یعنی میں اگر بیان کروں تو اس کے لیے خاص یعنی کئی دروس ضروری ہیں، اور کبھی اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور میں نے اس پہ بات کی ہے عقیدہ کے دروس میں، جب بات ہوئی نا انبیاء پر ایمان کے تعلق سے، ارکان ایمان کی شرح میں، جو یعنی جو پرانے دروس تھے، جو لمبے دروس تھے، اس میں آپ خود سن سکتے ہیں، تو اس تفصیل کا میں نے کچھ ذکر کیا ہے. اور لیکن جو یعنی قول راجح ہے اس میں کہ انبیاء کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، صغیرہ گناہ اگر کبھی ہو جاتے ہیں تو اس پر قائم نہیں رہتے کبھی. وہ سب سے زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے انبیاء ہی ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. انجانے میں غلطی کا ہونا اس کا امکان ہے, بشر ہیں. تو یہاں پر یعنی شیخ ابراہیم رحمہ اللہ کا قول کا مقصد یہی ہے. بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ شروع میں کیا جواب تھا, کیا انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں, جہاں تو بعض یہاں پہ کٹ کر کے کہ دیکھیں یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں, تفصیل کی طرف نہیں جاتے, کٹ ہوئی بات پیچھے میں سے نکال دیتے ہیں. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ موقف جو ہے امام ابو حنیفہ کو, یہ موقف ہے کہ مخالفین اکثر جو ہے حنفی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ گستاخ رسول ہیں. اگر یہ گستاخ رسول پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ فقہ اکبر میں کہتے ہیں, سنیں, کہتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زلات وخطايا. كبيرا گناہوں سے, صغائر کبائر کفر اور قبائح سے منزهون یعنی معصوم ہیں. وقد كان منهم زلات وخطايا اور بعض خطائے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. اور یہی جو بعض غلطیاں ہوئی ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی جیسے کہ جنگ بدر کے معاملے میں جو قیدی تھے جنگ بدر میں جو مشرکین تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرمایا اور فدیہ لے کے انہیں چھوڑ, جو فدیہ دے سکتا تھا اسے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ حکم جب نازل ہوا کہ فدیہ نہیں لینا تھا, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر الگ حکم کو مخالفت تو ہوئی ہے لیکن کیا جان بوجھ کے ہوئی ہے؟ وہ نازل نہیں ہوتا, اجتہاد تھا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو اگرچہ جب مشورہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے, سیدنا عمر کا جو فیصلہ یہی تھا کہ وہ قتل کر دیا جائے کہ پہلی جنگ ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایمان اہل توحید اور ایمان کا غلبہ کیسے ہوتا ہے, اگر ان کے رشتہ دار بھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیار پہ رحمۃ الامین تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یعنی رحمت کا جیسے کہتے ہیں کہ جو پڑھ وہ غالب آ گیا اور یہ کہا, یہ حکم دے کہ جو فدیہ دے سکتا ہے وہ دے دے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعید آیات دیکھیں جو اللہ نے بیان فرمائی, سب سخت وعید ہے سبحان اللہ. لیکن اگر یہ غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کا کفارہ پہلے سے ہو چکا ہے. باقی جو مخلوقات ہیں, باقی جو لوگ ہیں, ان کا معاملہ یہ نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے تو توبہ لازمی ہے. صغیرہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے جھڑ جاتے ہیں, کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, فی بعض الاثار ان المؤمن اذا اذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق راسه. اور بعض آثار میں یہ ہے کہ مومن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی جب گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس مومن کے سر پر پہاڑ کے مانند ہوتا ہے, اتنی بوجھ محسوس کرتا ہے کہ اس نے پہاڑ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. وَأَنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا صَارَ عِنْدَهُ كَالذُّبَابِ. جب کوئی منافق یا بے ایمان انسان جو ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نزدیک مکھی کے برابر ہوتا ہے. اب پہاڑ کو دیکھیں, مکھی کو بھی دیکھیں آپ, سبحان اللہ. اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم جب گناہ کرتے تو ہم کہاں پہ ہیں, کس صف پہ کھڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وَأَنَّ مُنَافِقَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا صَارَ عِنْدَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. منافق کے نزدیک جب کوئی گناہ کرتا ہے تو مکھی کے مان جو جس کا ناک پہ بیٹھتی ہے تو اس کے لیے وہ یوں کر کے اپنے انگلی سے اسے اڑا دیتا ہے, یعنی اس کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی انہ لا یہتم, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اہتمام نہیں کرتا گناہوں کا, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحق الهموم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ گناہ اور جو خطائیں ہوتی ہیں, جو غلطیاں ہوتی ہیں, اس کا خاص اہتمام کرتا ہے, ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور اگر اسے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ غم اور پریشانی میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ اور استغفار سے ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیتا. او حسنات جلیلت تمحو اثار هذه السیئه. اور یہ مومن جو ہوتے ہیں کثرت سے حسنات اور نیک عمل بھی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ یہ نیکیاں جو ہیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. وانت اذا رأيت في من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم ان قلبك مريض. اور اگر تم اپنے دل میں گناہوں سے غفلت پاؤ تو یہ جان لو کہ تمہارا دل جو ہے وہ بیمار ہے، مریض ہے. لأن القلب الحي، کیونکہ جو زندہ دل ہے، لا يمكن ان يرضى بالمرض، جو زندہ دل ہو کبھی بھی بیماری پر راضی نہیں ہوتا. ومرض القلوب، ومرض القلوب هي الذنوب، اور جو دلوں کی جو اصل بیماری ہے وہ گناہ ہی ہیں. كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله، امام عبد الله بن مبارك رحمه الله نے فرمایا، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير النفس عصيانها. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے میں دیکھتا ہوں کہ گناہوں نے تمہارے دل کو مار رکھا ہے، اور گناہوں کی کثرت جو ہے وہ تمہیں ذل و خوار کر دیں گی. اور گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنے سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم ان گناہوں سے دور رہو اور ان گناہوں سے بچتے رہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیجب علینا ان نهتم بانفسنا وان نحاسبها، ہمارے پر واجب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا خاص اہتمام کریں اور حساب کرتے رہیں. وان كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم، جبکہ تاجر اس وقت تک نہیں سوتے، ان کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنے حساب نہ کر لیں تجارت کا، ماذا صرفوا، کہ آج کے دن میں انہوں نے کیا خرچ کیا ہے، وماذا انفقوا وماذا کسبوا، کیا خرچ کیا ہے، کیا لگایا ہے اور کیا کمایا ہے. فإن التجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما، تو آخرت کے تاجر جو ہیں ان کو زیادہ شدت سے اہتمام کرنا چاہیے. لأن تجارتهم أعظم، کیونکہ آخرت کے تاجروں کی جو تجارت ہے وہ دنیا کے تاجروں سے زیادہ عظیم ہے. فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن إفادتهم هو إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، کیونکہ دنیا کے تاجروں کو اگر کچھ حاصل ہوتا ہے اس تجارت سے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو صرف جسم کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی اچھی سواری مل گئی، جسم کو آرام مل گیا، اچھا گھر مل گیا، بڑا گھر مل گیا، کارپٹ بچ گئے، اور اچھے سے کوئی ایئر کنڈیشننگ ہو گئی، پردے لگ گئے، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جسم کو فائدہ ہوتا ہے. على ان هذه التجارة يلحق من الهم والغم ما هو معلوم، جبکہ اس تجارت میں، یعنی جو دنیا کی تجارت ہے، اس ساری آسائشوں کے باوجود بھی جو غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، معلوم ہے. وَإِذَا خَسِرَ فِي سِلْعَةٍ اهْتَمَّ لِذَٰلِكَ، اگر ایک یعنی بزنس میں یا کسی ایک میں خسارہ ہو جائے تو اس کے لیے کتنی شدید غم اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. وَإِذَا كَانَ فِي بَلَدِهِ مَخَاوِفَ، اور اگر اس کے شہر یا ملک میں کوئی یعنی مسئلے ہوں بد امنی کے، قطاع طریق، جیسے کہ ڈکیت ہوں، راستہ کاٹنے والے لوٹیرے جو ہیں، او سراق صار اشد قلقا، یا چور ہوں پھیلے ہوئے اور بدامنی نظر آئے اس کی جگہ پہ، یہاں جہاں پہ وہ دنیا میں تجارت کرتا ہے، تو اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. لیکن تجار الاخرتی علی العکس من هذا، آخرت کے تاجر جو ہیں اس کے برعکس ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کس چیز کی، علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت کی تمہیں میں خبر دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. کیسی تجارت بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے، یقیناً ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ایسی تجارت موجود ہے، اسی دنیا میں موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، جو عذاب علیم سے بچا سکتی ہے. کون سی تجارت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تؤمنون باللہ، سب سے پہلے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہ وہ تجارت ہے جس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر کوئی اس تجارت سے غافل ہے واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تیسری بات کیا ہے؟ جہاد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کیسے؟ بے اموالکم انفسکم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، کیونکہ ہر بندہ جان سے تو نہیں کر سکتا اور ہر بندہ مال سے بھی نہیں کر سکتا. جس کے پاس مال ہے تو جان اس کی حاضر ہے، جس کے پاس جان ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے لیے اس کا مال حاضر ہے، جس کے پاس مال ہے تو اس کی جان حاضر، جس کے پاس دونوں ہیں تو دونوں حاضر کر دیتا ہے، سبحان اللہ. اور مال کو اس لیے پہلے بیان کیا ہے کہ مال سے کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، صرف جان کافی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال کی بھی ضرورت، اصل کی ضرورت ہوتی ہے اور دنیاوی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اساس کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اساس یہ ہے. بغیر ایمان کے جہاد نہیں کیا جاتا، ایمان کی کمزوری سے جہاد نہیں کیا جاتا، بغیر علم کے جہاد نہیں کیا جاتا. کیونکہ ایمان کے اساس کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فعلم فعلم انہ لا الہ الا اللہ. تو اگر ایمان کے علم کی ضرورت ہے تو کیا جہاد کے علم کی ضرورت نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر جہاد میں غلطی ہو جائے اور بغیر علم کے جہاد کیا جائے تو پھر جہاد نہیں رہتا بلکہ وہ فساد ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. اچھا، یہ تو ہم نے کیا ہے. تجارت میں کیا لین دین ہوتا ہے نا، ایمان بھی ہے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاد بھی ہے مال سے اور جان سے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے خیر ہے. اچھا، وہ خیر ہے کیا؟ سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یغفر لکم ذنوبکم. پہلا خیر کیا ہے؟ تمہارا ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہم گنہگار ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. ایسی تجارت ہم نے دیا کیا ہے، اور دیکھیں لے کیا رہے ہیں دنیا کو. ایسی تجارت آپ جانتے ہیں جس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں؟ نہیں والله، کوئی تجارت نہیں ہے. لیکن آخرت کی تجارت دیکھ لیں آپ. یہ سب سے پہلے خوشخبری کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ. من ذنوبکم نہیں، بعض نہیں. من ذنوبکم اور ذنوبکم میں کیا فرق ہے؟ من تبعضیہ ہے، بعض نہیں، من نہیں ہے. گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس دوسری خوشخبری، بڑی خوشخبری، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت میں داخل کر دے گا جس کے تلے نہریں جاری ہیں. الی آخر الآیات، سورۃ الصف آیت نمبر 10 اور 12. جہاد کے دروس میں آپ اگر مزید تفصیل سننا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے اور جو پیارے اور عظیم پیغام ہے، آپ جہاد کی حقیقت کے دروس میں مزید سن سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو امام بالقیم رحمہ اللہ کا میں نے قول وہاں پہ بیان کیا ہے کہ کس پیارے انداز سے بیان کیا ہے. اچھا، یہ تو آخرت میں، دنیا میں پھر کیا ملے گا؟ اس کی پھر اگلی آیت میں ذکر ہے. سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسی تجارت جس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اس سے بڑھ کر بھلائی ہے. جو ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو آخرت کی تجارت سے یہ ممکن ہے، دنیا کی تجارت سے ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ دنیا کی تجارت سے منع نہیں کیا گیا کہ دنیا کی تجارت چھوڑ دو، نہیں. صحابہ تھے جو تجارت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابتدا میں تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. تو تجارت جو حلال تجارت، اسے منع نہیں کیا جا رہا. لیکن یہاں پر جب آپ تناسب دیکھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں دنیا کی تجارت اور آخرت کی تجارت کو، تو ان میں آپس میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے. آخرت کی تجارت کہاں اور دنیا کی کہاں؟ اور یعنی اس شخص کی زندگی میں کتنی بڑا خیر ہے جو دونوں کو لے کے چلتا ہے. نصب آخرت کی تجارت ہے، رب کو ناراض نہیں کرتا، ایمان ہے، توحید ہے، تبع سنت ہے، علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، اور آخرت کے لیے وہ ہمیشہ آخرت کو بنانے کے لیے ہمیشہ یعنی کوشاں رہتا ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، دنیا بھی اس کے آسان ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ آخرت بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، تنجی من العذاب ویغفر اللہ بہ الذنوب، یہ تجارت جو اسے یہ تجارت جو عذاب سے نجات دلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس تجارت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. ویدخل بہ الجنات، اور اس تجارت سے جنتوں میں داخل ہوا جاتا ہے. جنات عدن، اے جنات اقامت، جنت عدن سے مراد اس جنت جس میں اقامت ہوگی ہمیشہ کے لیے. وہ مساکن طیبت، اور بڑے خوبصورت اور طیب رہنے کی جگہ ہیں، مساکن ہیں، سکون والی جگہ ہیں. فی جنات عدن، جنات عدن میں، مساکن طیبت، فی بنایتها وفی مادت البناء، یہ مساکن جو طیب ہیں، کہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان آیات میں. جنتوں میں جو گھر ہوں گے، جو مسکن ہوں گے، وہ طیب ہیں بناوٹ کے اعتبار سے اور جس چیز سے وہ بنائے گئے ہیں. کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، دو جنتیں سونے کی ہیں، اس جنت کے برتن بھی سونے کے ہیں اور جو کچھ وہ بھی سونے کا ہے، یعنی پوری دو جنتیں سب سونے ہی سونا ہے، اس کا فرش سونے کا ہے، چھت سونے کی، دیواریں سونے کی ہے، اینٹیں سونے کی ہے اور جو برتن وہ بھی سونے کے ہیں، اس میں سب کچھ سونے کا ہے۔ وہ جنتان من فضۃ آنیتهما وما فيهما، اور دو جنتیں ایسی ہیں جو چاندی کی ہیں، اس میں برتن بھی چاندی کے اور جو کچھ وہ بھی چاندی کا ہے۔ سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لو يبقى الانسان في سجدة منذ بلغ الى ان يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة الى هذه الغنيمة العظيمة، اللہ کی قسم، اگر انسان سجدہ ریز ہو جائے، جب سے وہ بالغ ہوا ہے مرتے دم تک اگر سجدے میں گر جائے، تو واللہ وہ اس عظیم غنیمت کا جو ہے وہ قیمت چکا نہیں سکتا۔ کون سی، کس قیمت؟ اس جنت کی جو اللہ نے تیار کر رکھی مومنوں کے لیے۔ ولو لم يكن الا ان ينجو الانسان من النار لكفى، اگر ہمارے لیے جو ہماری حالت ہے، ہم گنہگار ہیں، اگر ہمارا یعنی نتیجہ یہی ہو کہ ہم بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیا جائے، ہمارے وہی کافی ہے، یعنی جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارے سے دعا کر دے، میں اپنے فرض و کرم سے میں جنت میں داخل کر دے، ہماری حالت ایسی ہے، اگر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے ہمارے لیے بھی کافی ہے۔ احیانا الانسان يفكر، بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے، یقول لیت لم اولد، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ سچ ہے کہ نہیں؟ اپنے گناہوں کو جب دیکھتے ہیں، کاش ہم دنیا میں آتے ہی نہیں، دنیا میں آنے کے بعد ہی گنہگار ہوئے نا، تو بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے اہل ایمان میں سے کہ کاش میں دنیا میں آتا ہی نہیں، او یکفینی ان انجو من النار، یا یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دلا دے، بس کسی طریقے سے، اپنے محض اپنے فضل و کرم سے۔ وہ ہوا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، دیکھ لیں عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کی حالت کو، فرماتے ہیں یقول لیتنی شجرۃ تعضد لیت امی لم تلدنی، کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی۔ سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں لأن الانسان یظن انہ آمن، کیونکہ انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ مومن ہے، کیوں؟ لأنہ یصلی ویصوم ویتصدق ویحج ویبر الوالدین وما اشبہ ذلك، انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ بس بڑا مومن ہو گیا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقات خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے، حج بھی کرتا ہے، والدین سے حسن سلوک بھی کرتا رہتا ہے، اور اس جیسے اور بھی عمل کرتا رہتا ہے اچھے، لیکن قد یکون فی قلبی حسیکۃ تؤدی الی سوء الخاتمہ والعیاذ باللہ، لیکن اس کے دل میں کوئی خرابی ہوتی ہے، ظاہرا تو اچھے عمل کرنے والا ہوتا ہے، رب سب پر رحم فرمائے، دل میں کوئی ایسی کوئی خاص خلل ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، جو جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم لیعمل بعمل اہل جنتی حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع، شیخ صلی فرماتے ہیں یعنی مدت قریبۃ لموتہ ما هو الا ذراع فی العمل، معروف حدیث میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے کہ انسان جو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے، جو اس کی تخلیق کے مراحل ہیں، اس حدیث کے آخر میں جو اگلا حصہ حدیث کا، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اہل جنت کے عمل جیسے عمل کرتا رہے گا، یہاں تک کہ موت اور اس کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ باقی رہے گا، تو پھر وہ عمل کرے گا اہل جہنم کا عمل جیسے کرے گا، اور وہ جن رسید ہو جائے گا۔ زندگی ساری کیا کرتا رہے، ظاہر میں لوگ کیا دیکھتے تھے، بڑا نوازی ہے، بڑا فرم بردار ہے، لائف فرم برداری کرنے والا ہے، اور جنت کے راستے کو اختیار کر چکا ہے، لیکن خاتمہ اس کا برا ہوتا ہے، جہنم رسید ہوتا ہے۔ ایسا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مدت قریبۃ لموتہ ہی، مرنے سے پہلے تک وہ صحیح عمل کرتا رہا ہے، لیکن عمل ہو کل ہبا، کیونکہ سارا عمل جو ہے وہ دھول کی طرح اڑ گیا ہے۔ وہ عمل بعمل اہل جنت فی ما یبدو للناس، حقیقت میں اصل میں وہ جو نیک عمل کر رہا ہے جیسے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے، حقیقت تو دل کی حالت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا، کوئی شخص بغیر وضو کو نماز پڑھ لے، ہم کیا کہیں گے، نمازی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ نمازی ہے، وہ نمازی تو نہیں ہے، اس نے بغیر وضو کی نماز پڑھی ہے اس نے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن عمل كل هباء وهو يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار كما جاء في الحديث الصحيح، اور ایک روایت میں آئی ہے صحیح حدیث میں، كما يبدو للناس، یہ لفظ بھی ہے، جیسا کہ لوگوں کو لگتا ہے، حقیقت میں نہیں، ورنہ بعض لوگ سوچیں گے، یعنی بعض جو اہل جبر ہیں، جو جبری عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یعنی ان کی جو غلط فہمیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی غلط فہمی ہے اس حدیث کو غلط سمجھا ہے. کہتے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے اس حدیث میں کہ کوئی شخص اچھا نیک عمل کرتا رہے گا مرنے سے پہلے وہ جہنم میں رسید ہوگا, اس کی موت خاتمہ برا ہوگا اور وہ جہنم میں رسید ہوگا. کہ انسان بیچارہ مجبور ہے, پھر عمل کا کیا فائدہ ہے جب اچھے عمل کرتے ہوئے بھی جہنم میں جا سکتا ہے, تو عمل اچھے کرے کیوں ہم؟ غلط فہمی ہے کہ نہیں؟ تو نصوص کو جمع کرنے سے آسانی ہوتے محدثین کا اور سلف کا یہ طریقہ رہا ہے. اگلی روایت میں آئے, دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں یبدو للناس, جیسے کو لوگوں کو نظر لگتا ہے. کیا مطلب لوگوں کو لگتا ہے؟ حقیقت میں وہ عمل کر ہی نہیں رہا, وہ اللہ کہ نہیں کرے, اخلاص نہیں اس کے عمل میں, کوئی اور مقصد ہے اس کے عمل کا. وہ جب عمل میں اخلاص نہ ہو تو کیا عمل مقبول ہوتا ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں نا عمل و عبادت کی دو شرطیں ہیں, کیونکہ سب سے پہلی شرط اخلاص ہے, اور اخلاص کا معاملہ دل سے ہے, کوئی زبان سے یا کوئی جب انسان کوئی نماز اللہ کے لیے پڑھتے کہ کوئی اس کے چہرے پہ کوئی خاص کوئی لائٹ نہیں جلتی کہ پتہ چل جائے کہ یہ مخلص ہے کہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کا معاملہ ہے, کون مخلص ہے کون ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم اتباع پہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کی نماز میں یہ غلطی ہے, اس کے حج میں یہ غلطی ہے, اس کی عمر میں یہ غلطی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اخلاص کا معنی تو اللہ تعالیٰ کو بہتر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن قول حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع لیس معنی ان عملہ اوصلہ الى قریب من الجنہ, کہ گز کا فاصلہ کی جو بات ہو رہی ہے مطلب نہیں کہ عمل نے اس کے یہاں تک پہنچایا ہے, اس عمل تو ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں انما المعنی حتی لا یبقى علیہ الا مدۃ قلیلۃ فی الحیاۃ, یعنی یہ گز جو اس زندگی کا باقی ہے, عمل کی بات نہیں ہو رہی, کتنے اچھے عمل کرتا رہا ہے اور بس یہ تھوڑا سا عمل باقی تھا اور اس کا خاتمہ برا ہوا ہے, اس کا عمل تو پہلے سے کوئی نہیں ہے, شروع سے کوئی عمل نہیں ہے. تو گز کے فاصلے کی جو بات ہو رہی ہے کس تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ اس کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ زندگی اس کی اتنی گزر چکی ہے اب موت سے وہ ایک گز دور ہے بس. فرق دونوں میں سمجھ آئیے, دونوں معنوں میں کہ عمل کی بات نہیں ہو رہی, اگر حدیث میں عمل کی بات ہے مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ کہ زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے اور موت سے وہ ایک گز کے فاصلے پہ ہے, وہ پھر برا عمل کرتے اس برائی پہ اس کی موت ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم يعمل بعمل اهل النار فيدخلها لكن هذا فيما اذا كان عمل الانسان للناس, تب جب لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں اخلاص نہیں ہوتا. كما قال علیہ الصلاۃ والسلام, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس, کہ کوئی شخص عمل کرے گا جنتیوں جیسا عمل کرے گا, جو اہل جنت جو اچھے نیک و صالح لوگ ہیں ان جیسا عمل کرے گا, فیما یبدو للناس جیسے کہ لوگوں کو لگتا ہے, وہو من اہل النار جبکہ وہ اہل النار میں سے جہنمی میں سے ہے. شیخ صاحب فرماتے والانسان اذا مر علی مثل هذه النصوص یخاف علی نفسه, اور انسان جب ایسے نصوص کے سامنے سے گزرتے یعنی سنتا ہے تو پھر اسے اپنے نفس پر ڈر لاحق ہو جاتا ہے, وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یخاف من الریاء یخاف من العجب یخاف من الاذلال, تو مومن جو ہے وہ ریاکاری سے ڈرتا ہے, غرور سے ڈرتا ہے, اور ذلت و رسوائی سے ڈرتا ہے, ناکامی سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی حالت کیسی ہوگی مرنے سے پہلے, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو اور اللہ کی عبادت فرما برداری میں ہو. انسان کی زندگی, انسان کی حالت, جب تک انسان زندہ تو فتنے کا اندیشہ باقی رہتا ہے. جو مر چکے ہیں وہ فتنے سے بچ چکے ہیں, جو مر گئے فتنہ کیا باقی ہے اس کا, لیکن جو زندہ ہے فتنے کا اندیشہ باقی رہتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں, اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ, کہ برے ماحول میں چلے جاتے ہیں, اچھے ہیں, اچھے تھے اور سرفیت کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا, خیر پر تھے, علم اور تعلیم تھا, دروس و تدریس تھا, سب کچھ تھا, کسی اور جگہ پہ گئے, نئی جگہ پہ گئے, نیا ماحول ملا, غلط لوگوں سے دوستی ہوئی, ماحول بدلا اور سلفیت کے آج دشمن بنے بیٹھے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سلفی ہیں, ہم خیر, اور باقی جو ابھی تک جو تھا سب غلط ہے, یہاں تک کہ علماء پر طعن کرنا شروع کر دیا, اور نصیحت کرنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ پا رہے. اور میں نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں, یعنی عبد الملجم کو دیکھ لیں, ابراہم بن ملجم سے عائد الرحم کا قاتل جو ہے, یعنی یہ شخص تابعین میں سے تھا, اہل علم میں سے تھا, سید عمر خطر رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھا. سید عمر نے مصر بھیجا ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے, سیدنا عمر بن خطاب کا یعنی اختیار غلط ہے؟ نہیں, والله غلط نہیں تھا. جس وقت تعلیم کے لیے بھیجا اس وقت اہل علم میں سے تھا, سمجھ میں سے سمجھ والا تھا, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا. لیکن مصر جاتے ہی ایسے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی, سیدنا عثمان, یعنی سیدنا عمر کی وفات کے بعد سیدنا عثمان آئے. سیدنا عثمان کے زمانے میں پھر جب خوارج کا فتنہ ہوا اور وہ مصر کی طرف گئے, کیونکہ مکہ مدینہ میں ان کی جیسے کہتے ہیں دال نہیں گلی, وہ اہل علم موجود تھے تو کام نہیں بناؤں گا. تو پھر رخ کیا عراق کی طرف اور مصر کی طرف, عبداللہ بن سبا یہودی نے اور اس کے جو چیلے تھے, وہاں پر زرخیز زمین ملی ان کو. وہاں پر تو لوگ جو تھے بس کوئی علم کی کمی, یہاں پہ علم کی کمی ہوتی ہے نا, علماء کی کمی ہوتی ہے, اہل حق کی کمی ہوتی ہے. وہاں پر یہ لوگ جو ہے پھر اپنے شر اور فساد جو ہے وہ پھیلاتے رہتے. تو مصر میں ابن ملجم کی ملاقات لوگوں سے ہوئی اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, دوستی لگی. شیطان کا بہکاوا کیا ہوتا ہے کہ ان سے نصیحت کرو, نصیحت کرتے رہو, ان کی نصیحت کرتے کرتے پھر دوستی لگ گئی, پھر اور قریب ہوئے, پھر کرتے کرتے انہیں کے منہج اختیار کر لیا. اور دیکھے کہ اتنی بڑی بدبختی کہ کہاں یعنی ایک امت کا عالم اور ایک تابعی شخص اور کہاں سیدنا علی کا قاتل. اتنی بڑی بدبختی دیکھیں آپ, یہ سوء خاتمہ ہے, نعوذ باللہ. یہ سوء, ان سے بڑھ کر کیا بدبختی ہوگی؟ دیکھنے نے کیا کہا ہے, یہی کچھ ہے کہ عمل کیا, اہل جنت کا عمل ہے کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور علم اور تعلیم ہے, بہت بہت کچھ ہے. تو دیکھو نا کہا یار یہ تو یعنی اہل ایمان میں سے ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب مرنے سے پہلے جب وقت آیا ہے, برا راستہ اختیار کیا اور خاتمے سے برے راستے پہ ہو, نعوذ باللہ. تو جو انسان زندہ ہے فتنے کا اندیشہ باقی رہتا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے, ریاکاری سے ڈرنا چاہیے, ہمیں غرور سے ڈرنا چاہیے, ہمیں سوء الخاتمہ سے ڈرنا چاہیے, ہمیں برے ماحول سے ڈرنا چاہیے, برے دوستوں سے ڈرنا چاہیے, ہمیں غلط مناہی سے ڈرنا چاہیے, ہمیں ان لوگوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو خود زبزبے کا شک شکوک و شبہات کا شکار ہے. اپنے دل کو کیوں پیش کرتے ہو؟ بعض لوگوں دل سپونج کی طرح ہے, ہر چیز کو چوس لیتے ہیں, ہر چیز کو کہیں سے کچھ مل جائے. یہ کون سا علم ہے میرے بھائی, کون سا طلب علم ہے؟ ہمیں سے اچھے ایسے لوگ تھے جو علم کے پائے سمجھ جاتے تھے, ان کے پاؤں پھنس لیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اپنے آپ کو ان یعنی مفاسد سے بچاؤ اور دور رکھو. جیسے انسان اپنے یعنی بہت قیمتی چیزوں کا کیسے خیال رکھتا ہے, اپنے سر پہ اٹھائے رکھتا ہے, ہاتھ میں اٹھائے رکھتا ہے, ہاتھ جب ان کو سنبھال کے رکھتا ہے. تو اپنے دل کو سنبھالیے ان باطل مناہج اور مذاہب سے, اور دل سے بہتر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے واللہ, بتاؤں میں آپ کو. اس میں کوئی چیز غلط چیز داخل ہو گئی نا, اس کو نکالنے کے لیے پھر بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے, جلدی نہیں نکلتی چکو کچھ بات. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی جو آیت ہے وہیں سے شروع کریں گے, اور رفعنا لک ذکرک, اور انشاءاللہ آخر تک پوری سورت جو ہے اس کی تفسیر کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.